اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اسلام ایک اتنا عظیم مذہب ہے اور اتنا عظیم مکتب فکر ہے کہ اگر انسان اس کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو پھر دنیاوی اور اخروی کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام نے جو صلح، محبت اور رواداری کا درس دیا ہے اس کی کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ اور آج پوری دنیا جنگ کی وجہ سے پریشان ہے، ہر انسان گلہ مند ہے، اور جس کو بھی آپ دیکھیں وہ یہی شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے، خون ہی خون ہے، فساد ہی فساد ہے۔ لیکن اگر انسانیت اس جنگ سے، اس فساد سے نجات پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے صرف ایک تنہا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے۔ اگر اسلام کی طرف پلٹ جائیں اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، اسلام کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو اگر اختیار کریں تو پھر پورے معاشرے میں ایک صلح قائم ہوگی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی صلح ہوگی، اور جہاں جنگ کا نام تک نہیں ہوگا۔ لیکن مشکل یہی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج خود جو اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، شاید سب سے زیادہ جنگ انہی کے درمیان ہے۔ یعنی اسلام کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر اتنی جنگ پائی جاتی ہے، اتنا فساد پایا جاتا ہے۔ یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم نے صرف نام تو اسلام لیا ہے لیکن اس کی تعلیمات سے ہم بہرہ مند نہیں ہو سکے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلام عالمی صلح کا علم بردار ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ عالمی صلح قائم ہو تو اس کو اسلام کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور الحمدللہ اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ دو عظیم شخصیتیں ہوں گی، تو ایک اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب، ہمارے مہمان جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ ہوں گے، اور دوسرے جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ دہلی سے ہیں وہ ایک عظیم دانشور جناب ڈاکٹر حافظ الرحمان صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔
جی، میں بھی شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں آنا ہو۔
قبلہ، ہماری جو گفتگو ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اسلام عالمی صلح کا علمبردار ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہی آپ سے سوال کریں گے کہ یعنی صلح کا کیا نظریہ اسلام پیش کرتا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام جن پیغامات کے ساتھ جو اور جن تعلیمات اور ٹیچنگز کے ساتھ آیا ہے، وہ ایک علاقائی تعلیمات نہیں تھیں، ایک علاقائی پیغام نہیں تھا،
بے شک،
بلکہ اسلام ایک عالمی یونیورسل پیغام لے کر آیا۔
بالکل۔
لہٰذا سب کی بھلائی چاہتا ہے، اور سب تک صحیح پیغام پہنچانے کے لیے صلح کا ماحول ہونا، یہ کسی بھی، کوئی بھی انسان اگر اپنے پیغام کو دور تک پہنچانا چاہتا ہے تو جنگ کے ذریعے سے پیغام نہیں پہنچتا، بلکہ صلح کے حالات میں پیغام پہنچتا ہے۔ اسلام نے عالمی طور پر صلح کی دعوت دی ہے، جنگ ہے اسلام میں، اس سے کوئی انکار نہیں، جنگ ہے
جی،
لیکن جنگ کن بنیادوں پر، اس کا انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔
جی،
لہذا پہلے مرحلے میں اسلام نے سب کو، مومنین سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سب کو آ کر پوری طریقے سے سلم اور سلامتی، کے اصل اسلام کا نام بھی اسی سلم کے نام، سلم یعنی صلح،
صحیح،
اسلام سلم یعنی سلامتی،
بے شک،
سلامتی جو صلح کی حالت میں ہو، اسی سلم سے اسلام کا لفظ بنا ہوا ہے۔
جی،
کہ ایک پہلو جو یہ ہے، دوسرا پہلو اسلام کا تسلیم ہونا، یعنی حق کے سامنے سبمیشن،
تسلیم خم کر دینا،
سبمیشن حق کے سامنے،
بے شک،
اور ایک پہلو اس کا جو ہے سلامتی کا پہلو۔ لہذا اسلام نے اس طرح جو ہے صلح کی دعوت دی ہے، اور صلح کے ذریعے سے لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگیں ہوئی ہیں۔
جی،
جنگیں جو ہوئی ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جہاں پر لوگ جنگ لا کر تھوپ رہے تھے، اور رسول اللہ کو جنگ کرنی پڑی۔ جو رسول اللہ کو صرف دو طرح کی جنگ کرنی پڑی، ایک وہ جنگ تھی کہ لوگ خود آ کر جنگ کرتے تھے، دفاع کرنا تھا، ڈیفنسو جنگ،
جی،
دفاع کرنے کے لیے جنگ، یعنی بار بار آ کر چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، قتل
جی،
کرتے تھے، مار کے چلے جاتے تھے، رسول اللہ کی جنگ کرنی پڑی۔ ایک جنگ رسول اللہ کو اور کرنی پڑی کہ جہاں پر لوگ ظلم کر رہے تھے، یعنی حاکم، سردار، قبیلے کے جو بزرگ تھے وہ لوگوں پر ظلم کر رہے تھے, تو لوگوں کو, چونکہ اسلام تو فقط اپنے لیے نہیں آیا, اسلام سب کی نجات چاہتا ہے, لہذا اس معاشرے میں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف آنے سے روکا جا رہا ہے, تو وہاں پر بھی رسول اللہ
کو نجات دلانے کے لیے,
لوگوں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے, ان کے لیے حق کا راستہ ہموار کرنے کے لیے, کہ آپ بھی سوچیں, آپ بھی فکر کر سکتے ہیں. لہذا ایک پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی جو لائق رہا فی الدین, وہاں پہ اشارہ نہیں ہو پایا تھا کہ اصل میں لائق رہا فی الدین اسلام میں ہے ہی غیر مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلمانوں کے لیے, چونکہ مسلمان جو اسلام میں آ جائے اس کے لیے ہے,
پھر تو اس کو اسلام کے قوانین ماننے ہیں.
کچھ لوگ آ کر اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے لائق رہا فی الدین, یعنی چاہے نماز پڑھیں, چاہے حجاب کریں, چاہے کہ نہیں, آنے کے بعد نہیں ہے, آنے کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا. ویسے جیسے ایک بچے کا ایڈمیشن آپ کو اختیار ہے, چاہے جس اسکول میں چاہے ایڈمیشن کرائیں, آپ کو اختیار ہے, کوئی اکراہ نہیں, لیکن جب کسی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو اور وہاں کے قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا, ویسے ہے. جی ہاں, تو اسلام نے اگر صلح کا یہ پیغام ہی دے دیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے, لیکن ہم آپ کے لیے حق کا راستہ کھولتے ہیں.
صحیح.
حق کا راستہ کھولنے کے لیے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. پھر اگر اس کے بعد کوئی جنگ کر رہا ہے تو جنگ کی حالت میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر پھر صلح کے لیے تیار ہو جائے تو آپ بھی تسلیم ہو جائیں.
جی بالکل.
وَإِن, اصل بہت خوبصورت آیت قرآن, وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر لوگ صلح کے لیے تیار ہو جی. آپ بھی اس کے لیے تسلیم ہو جائیں, آپ بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کیونکہ صلح کرنے کے بعد بھی
جی.
لوگ خیانتیں کرتے ہیں, بے وفائیاں کرتے ہیں, صلح کے اصولوں کو توڑتے ہیں, تو یہاں پہ کہا پھر بھی آپ صلح کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ جو ہے مددگار ہے, اللہ جو ہے مشکلات بھی حل کرے گا
جی.
لہذا اسلام کا بنیادی جو قانون ہے وہ یہ ہے. قرآن کے سورہ نساء میں کہتے ہیں معاملات خانوادگی فیملی کے مسائل بیان کرتے کرتے قرآن نے آ کر قانون پیش کیا, کیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, یعنی اصل یہ ہے کہ صلح خیر ہے
جی. بالکل.
جو کہ حالت صلح میں بہت ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں
جی. بالکل.
انسان میں بہت سارے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, حالت جنگ میں انسان جنگ
بہت سی چیزیں بے ثمر ہو جاتی ہیں,
بے ثمر ہو جاتی ہیں, اور صلح کی حالت میں لوگوں کو جی. حق تک آنے میں آسانی ہوتی ہے.
قبلہ بہت شکریہ, اجازت دیجیے, ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. جناب بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے, جب اسلام عالمی صلح کا علمبردار ہے اور واقعی جو درس صلح اسلام نے پیش کیا وہ کسی دوسرے دین نے یا دوسرے مذہب نے, دوسرے مکتب فکر نے پیش نہیں کیا, تو پھر یہ آج جو مسلمان ممالک کہلاتے ہیں یا جو اسلام کے نام لیوا ہیں ان کے درمیان جنگیں کیوں پائی جاتی ہیں, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
دیکھیے, اسلام کے معنی ہی امن کے ہیں
جی.
پیس کے ہیں, شانتی کے ہیں.
بالکل.
لیکن یہ انسانی سرشت ہے کہ جس دن سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے ایک انسان نے دوسرے انسان پر برتری حاصل کرنے کے لیے, کبھی حکومت حاصل کرنے کے لیے, کبھی قیادت حاصل کرنے کے لیے, کبھی تہذیبی برتری حاصل کرنے کے لیے
جی,
ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دائرے میں جانے کے بعد, ایک دوسرے کے میدان میں جانے کے بعد اس کی طاقت کو حاصل کر سکے.
صحیح.
یہاں تک کہ خود شروعاتی دور میں آپ اگر دیکھیں تو انبیاء اکرام, ایسے بہت سے انبیاء اکرام گزرے ہیں کہ جن کو لوگوں نے, ان کی قوموں نے قتل کیا ہے, ان کی قوموں نے ان کے اپنے انبیاء اکرام کو شہید کیا. انبیاء اکرام کی اولادوں میں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور شہید کیا, جبکہ اس کی اجازت اسلام نے کہیں نہیں دی, قرآن نے کہیں نہیں دی, پیغمبر کی سیرت سے کہیں نہیں دی. تو اسلام وہ ہے ہمارے سامنے جس کی وضاحت اور جس کی تفسیر قرآن کرتا ہے
جی.
جس کا بیان قرآن کرتا ہے.
بالکل.
قرآن ایک انسائیکلوپیڈیا ہے, آئیڈیولوجی ہے, اور اس کا پریکٹیکل پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ اسی اسلام کے ماننے والوں میں, آج ایسا نہیں ہے کہ صرف آج مسلم ممالک یا مسلمان آپس میں دست بہ غریباں ہیں, بلکہ جس طریقے سے مسلم ممالک ایک دوسرے سے دست بہ غریباں ہیں, مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں یا اکھاڑے جنگ بنے ہوئے ہیں, میدان جنگ بنے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے آپ اپنے خاندانوں کے اندر دیکھیے, اپنے پڑوس کے اندر دیکھیے, اپنے گھروں کے اندر دیکھیے, کہیں پراپرٹیز کو لے کے بھائی بھائی کا جھگڑا ہے, کہیں ہسبینڈ اور وائف میں نا اتفاقی ہے, کہیں بچوں کا ان کے پیرنٹس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نا اتفاقی ہے, اور وہ نا اتفاقیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں
جی.
آخر یہ کون سے مہلک امراض ہیں جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، حاجی اور نمازی کہلانے والے لوگوں کو ان لوگوں کی جانیں لینے پر مجبور کر دیتے ہیں جن کو ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا کہ اگر وہ حالت سجدہ میں پشت نبوت پر آ جائیں تو جبریل امین وہی لے کے نازل ہو جائیں کہ اے پیغمبر سجدے کو لمبا کر دیجئے، اس لیے کہ حسنین کریمین آپ کی پشت پر آرام کر رہے ہیں۔ ان کے گلے کربلا کے میدان میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھیں، ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھیں، ادھر بھی خیمے لگے تھے، ادھر بھی خیمے لگے تھے، ادھر کے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے تھے، اور ادھر والے تو وہ مسلمان تھے جن کو سید الشہداء، جن کو نوجوانان جنت کا سردار کہا گیا ہے، جن کی عظمت اور جن کے کردار کی گواہی اور جن سے محبت کرنے کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے،
بالکل
اس کے باوجود ان کے پورے خاندان کے ساتھ وہاں کے مردوں کو یکے بعد دیگرے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب جب انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر حکومت حاصل کرنے کے لیے، قیادت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے جس وقت بھی قدم آگے بڑھاتا ہے قرآن کو اور نبی کی سیرت کو فراموش کرنے کے بعد، تو پھر وہ ظلم کرتا ہے یزید کی طرح، پھر وہ ظلم کرتا ہے چنگیز اور ہلاکو کی طرح، پھر وہ ظلم کرتا ہے دوسرے مسلم ممالک کی طرح، جس طرح سے، اس لیے کہ مسلم ممالک میں آپس میں کائے کی جنگ ہے، یہ جنگیں یا تو تہذیبوں کی جنگیں ہیں، یہ جنگیں یا تو یہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی امریکہ اور اسرائیل جیسی کسی نہ کسی طاقت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہ جنگیں یا تو اس لیے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے ملک کی دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے، تو کہیں پر دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ ہے، کہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے جنگ ہے، کہیں اپنے پڑوسی کو کمزور کرنے کے لیے جنگ ہے۔ تو اسی لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کربلا کے میدان میں جو شروعات یزید اور یزیدیوں کے ذریعے ہوئی تھی، وہ سلسلہ آج تک نہیں رکا ہے، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ سے پہلے کوئی بھی جنگ مسلمانوں کے اندر مسلم ورسز مسلم ایسی نہیں ہوئی تھی، اور کربلا کی تاریخ سے جو سلسلہ چلا ہے، آج بھی یزیدی بھی موجود ہیں، حسینی بھی موجود ہیں، اور آج تک وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی اسلام میں اور نبی کی سیرت میں کوئی جگہ نہیں۔
جی بہت شکریہ جناب، بہت اچھے مطالب تھے آپ کے، واقعاً مختصر سے وقت میں اس سے بہتر کیا جواب ہو سکتا تھا۔ ناظرین اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، صلح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے مطالب اب تک رہے، اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عالمی صلح قائم کرنے کے لیے اسلام نے کون سے اصول اور کون سی بنیادیں بیان فرمائی ہیں؟
ایک نقطہ پہلے عرض کر آپ کی خدمت میں کہ یہ برادر عزیز نے اچھی باتیں کی کہ جی بعض لوگ جنگ آ کر تھوپ رہے ہیں، جنگ پیدا کر رہے ہیں، جنگ جنگ کے لیے، بدمنی پھیلانے کے لیے، لیکن اسلام میں جنگ بھی اگر ہے تو وہ صلح کے لیے،
بے شک، بالکل،
یعنی اسلام جہاں جنگ کی اجازت دیتا ہے وہ بھی امن قائم کرنے کے لیے،
جی،
تاکہ حالت جنگ باقی نہ رہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت بھی ہونا چاہیے،
بالکل،
تم اپنے آپ کو عائد الحم مستطاۃ من قوۃ، قوت اپنی بڑھاؤ، طاقت بڑھاؤ، کیوں بڑھاؤ؟ جنگ کرنے کے لیے نہیں،
جی،
بلکہ اس لیے کہ ترہبو نہ بھی ادو اللہ وادوکم، تاکہ دشمن خاموش ہو بیٹھا رہے، ڈرا بیٹھا رہے، امن کی حالت باقی رہے،
وہ فساد نہ پھیلائے،
وہ فساد نہ پھیلائے۔ تو اسلام میں جہاں جنگ ہے وہ علاج کے لیے ہے،
بے شک،
اور اصل علاج یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بڑی صلح تک پہنچا جا سکے، ورنہ اس کے علاوہ پھر اس میں بھی اگر جنگ کی حالت میں جو ہے جہاں بھی، جیسے پہلے بھی اشارہ کیا اور قرآن کی صرف زیادہ اشارہ کیا، اگر کوئی رک جاتا ہے تو آپ بھی رک جائیں، اور تجاوز نہیں کریں کہ اللہ اللہ یحب المعتدین، اللہ جو ہے
تجاوز کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے
بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رہا یہ سوال کہ ہاں وہ اصول کیا ہیں جس کی بنیاد پہ یہ صلح قائم ہو سکتی ہے، چونکہ ابھی عالمی طور پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ تو جنگ کا منظر ہے،
بالکل،
دشمن آ کر جنگ پیدا کر رہے ہیں اور نادان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، خود اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ چھیڑی ہے، ہم نے داعش پیدا کی،
بالکل فخریہ اعلان ہے، بالکل
فخرہ کے فخریہ کہہ رہے ہیں۔
آج افسوس تو یہی ہے کہ دنیا اس منزل پہ پہنچ چکی ہے کہ جس چیز کو عیب سمجھا جانا چاہیے تھا وہ باعث فخر بن چکی ہے،
یہ وہ اخلاقی اقدار جو قدریں ہیں جو ویلوز ہیں ان کا نظام
بدل جانا
برہم ہو جانے کی وجہ سے جی. وہ بلال اعلان نہایت بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ ہم جی. مثلا آل سعود کو اسلحے دیں گے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے
جی بالکل.
دسیوں ہزار یمن میں بچے اور عورتیں اور بے گناہ انسان مارے جائیں بغیر کسی وجہ کے, نہ کوئی ٹارگٹ نظر آ رہا ہے نہ کوئی حزب نظر آ رہا ہے
بالکل.
اور یہ اتنی بڑی مدت سے جنگ ہو رہی ہے, 3 سال پورے ابھی ہو گئے, انہیں دنوں میں 3 سال پورے ہوئے, ان 3 سالوں میں جی. اتنی بڑی تعداد میں, لیکن نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا فائدہ ہے اس لیے ہم اسلحہ بیچیں گے
بالکل,
اور قرارداد ابھی بھی ہو رہی ہے, ابھی بھی جو اسلحے خریدے جا رہے ہیں. تو یہ جنگ چاہتے ہیں بدامنی پھیلانے کے لیے تاکہ ہمارا فائدہ ہو
جی.
تاکہ ہمارا اقتدار رہے, تاکہ ہمارے اسلحے بکے, تاکہ ہماری کمپنیاں چلیں
بالکل.
لیکن اسلام صلح کی بنیادیں پیش کرتا ہے. یہ آپ نے شروع میں اچھا نقطہ اشارہ کیا تھا کہ واقعا ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو نام سے پہچانا ہے, اسلام کے اصولوں کو نہیں دیکھا. ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کر جنگ بغیر جنگ کے مکہ, جو مسلسل جنگ کرتا رہا مکے کے لوگ, جب ان کے اوپر آ کر جیتتے ہیں بغیر جنگ کے جیتتے ہیں تو رسول اللہ اپنے زندگی کے 21 سالہ دور جو گزرا, جو سختیاں اٹھائی ہیں مکے میں رہ کر یا مدینے میں, اتنی ساری جنگیں لڑنی پڑی ہیں
جی.
رسول اللہ ایک بھی انتقام نہیں لیتے
جی, بے شک.
رسول اللہ کے اصحاب کہہ رہے تھے آج انتقام لینے کا وقت ہے, آج ہمیں موقع ملا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, آج انتقام لینے کا وقت نہیں بلکہ آج رحمت کا وقت ہے, اور رسول اللہ نے رحمت کا پیغام دیا.
صحیح.
تو جو اصول ہم جس کو قرآن نے آ کر پیش کیا ہے, اسلام نے پیش کیا, وہ یہ کہ ایک تو پہلے یہ کہ احترام
جی,
یعنی امتوں کے درمیان میں, قوموں کے درمیان میں احترام کے قائل ہو, ایک دوسرے کے ایک دوسرے کو احترام کریں,
بے شک
ان کے عقیدتوں کا احترام, عقیدوں کا نہیں لیکن عقیدتوں کا احترام کریں. جو حق ہے
جی,
جو حق عقیدے ہیں اس کی بنیاد پہ قرآن نے کہا آئے ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں.
صحیح.
سب لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں, آئے اس بات پر اکٹھا ہو جائیں. یہ حق ہے جو سب کے درمیان میں
جی,
مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان میں.
صحیح.
لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, لہذا ان کی عقیدت کا احترام کرتے ہوئے انہیں لوگوں کو صحیح راستے کے لیے ہمدردی کے ساتھ, چونکہ دوسرا اصول جو بن کے آتا ہے احترام کے بعد وہ ایک ہمدردی.
بالکل,
یعنی انسان کے لیے ہمدردی ہو. امیر المومنین نے وصیت کی کہ مالک اشتر جب ایجپٹ مصر جا رہے ہو تو دیکھو کچھ لوگ جو ہوں گے تم اخن لگا فی الدین
جی,
وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے, لیکن کچھ لوگ ہوں گے وہ نذیر لگا فی الخلق,
یہ
تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں لیکن تمہارے جیسے ہیں,
انسان ہیں, وہ انسان ہیں.
لہذا ان کا خیال رکھنا
جی,
ان کی فکر کرنا, ان میں غریب ہوں, فقیر ہوں, محتاج, ان کی ضرورتوں کو تم پورا کرنا. لہذا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان میں انسانوں کے لیے ہمدردی ہو, دشمن کی نگاہ سے نہیں دیکھے
جی.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں 2 جگہ آیت تکرار ہوئی ہے کہ رسول اللہ جب کافروں کو دیکھتے تھے تو رسول اللہ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ایسا تھا کہ جان چلی جائے.
بالکل.
کس بات کی تکلیف ہوتی تھی؟ اس لیے نہیں کہ مجھے مارنے کے لیے آئے, اس لیے کیوں گمراہ ہیں,
کیوں
جہنم کی طرف جا رہے ہیں, کیوں بدامنی پھیلا رہے ہیں
جی,
کیوں جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. قرآن کہتا لال کا باخ النفس کا اللہ آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آصفا, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, اگر یہ لوگ حق کی طرف نہیں آتے, کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھے ہیں
جی.
تو یہ قرآن کے بنیادی اصول ہیں کہ ہمدردی ہو, احترام ہو, اور جو مشترک کامن چیزیں ہیں اس میں اکٹھا ہوا جائے,
بے شک.
ہمیشہ بجائے یہ کہ دشمنی اور نفرت کی فضا بنائیں بلکہ
آپس میں محبت اور رواداری پیدا کرنے,
بہت ساری کامن چیزیں اس پہ ہم اکٹھا ہوں, رواداری پیدا کریں
جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اجازت دیجیے, دوسرے مہمان ہمارے ہیں, ان کی خدمت میں چلتے ہیں جی. جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, ہم آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا صلح و آشتی, یعنی جو صلح اتنا بڑا اسلام کا پیغام ہے اور یہ اسلام کا درس ہے, کیا ہم اس کو اسلام کے اصول میں شمار کر سکتے ہیں؟
بے شک, امن ہر حال میں اسلام کا بنیادی اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی جنگوں میں گئے
جی,
ایک جنگ بھی اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو جنگ کی دعوت نہیں دی, بلکہ اللہ کے رسول نے لوگوں سے صلح کرنے کے لیے خطوط لکھے, اللہ کے رسول نے صلح کرنے کے لیے ڈائیلاگ کیا, اللہ کے رسول نے صلح کرنے کے لیے میدان میں جنگ میں جانے کے بعد بھی خطبے دیے, اور اسی طریقے سے خطبے دیے کہ پہلے ان سے اپنے کردار کی گواہی لی. کبھی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگوں نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے آپ کو صادق و امین کہا ہے. اور وہی کارنامہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پہلے اس یزیدی لشکر سے اپنے کردار کی گواہی لی تھی کہ تم نے تو مجھے اپنے نانا جان کے کاندھوں پہ دیکھا ہے, تم نے تو ہمیں پشت نبوت پر دیکھا ہے, تم نے تو ہماری عظمت کے بارے میں غدیر کے مقام پر یہ سنا ہے, تم نے تو حجت الوداع کے خطبے میں یہ سنا ہے, ہمارے کردار کے بارے میں تو قرآن اور زبان نبوت نے یہ فرمایا ہے. ان لوگوں نے بھی امام حسین کے کردار کی گواہی دی تھی جس طرح کفار مکہ نے رسول کریم کے کردار کی گواہی دی تھی, لیکن وہ حکومت کے راستے سے آپ کو ہٹانا چاہتے تھے، شریعت میں طبیعت داخل کر دینا چاہتے تھے جس کی بنیاد پہ، اور خلافت کو ملوکیت سے بدل دینا چاہتے تھے جس کی بنیاد پر آج تک پوری ملت اسلامیہ اور دنیا کے اندر جا بجا تباہیاں، قتل و غارت گری، حکومتیں حاصل کرنا، یہ اسی کی پیداوار ہیں۔ یہ یزید اور یزیدیت کے ہی نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں جو آج اپنے آپ کو بغدادی کہلا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بن لادن کہلا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو القاعدہ اور ISIS اور داعش کے ذریعے سے جنوائے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ایک سنگل ایگزامپل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ میں تو یہ ایگزامپل ہے کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دشمن کے سینے پر آتے ہیں، اور عنقریب تھا کہ وہ دشمن کی گردن کو جدا کر دیتے، وہ دشمن آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے تو مولا علی اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور دشمن کہتا ہے کہ علی تم نے کیوں چھوڑ دیا مجھے، اب تو تمہیں اور جلدی میرا قتل کر دینا چاہیے تھا۔ بولے میری اور تیری جنگ اللہ کے لیے تھی، تو نے میرے چہرے پہ تھوک کے اسے ذاتی بنا دیا ہے، اگر میں تجھے قتل کرتا تو تاریخ لکھتی کہ علی کے چہرے پر تھوک دیا تھا اس لیے قتل کر دیا۔ اور انہی علی پر جب حالت نماز میں ابن ملجم زہریلا خنجر مارتا ہے اور مولا علی کے شہزادے دوڑے ہوئے آتے ہیں اور ابن ملجم پر مولا علی کے شہزادے اور چاہنے والے حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو مولا علی روک دیتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی آپ اس کا قتل نہیں کر سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور جب آپ کے لیے دودھ کا گلاس آتا ہے تو وہ بھی اس وقت تک زندہ تھا، آپ نے کہا کہ ایک گلاس میں اس وقت پیوں گا جب آپ میرے دشمن کو بھی ایک دودھ کا گلاس لا کے دے دیجئے، جس طرح آج بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک مجرم کو بھی آخر تک ہندوستانی کانسٹیٹیوشن میں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کورٹ کے اندر اپنی صفائی پیش کر سکے۔ یہ بنیاد کورٹ کے اندر اپنی صفائی پیش کرنے کا یا آخر میں اس پر حد نافذ کرنے کا یہ نظام بھی اسلام نے دیا ہے اور اہل اسلام کی تاریخ نے دیا ہے۔
بالکل،
لہذا ہمیں جنگ میں، ہمیں نفرت میں، ہمیں ایک دوسرے سے دشمنی میں وہ تمام بنیادی اصول اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے ہوں گے جو بنیادی اصول قرآن اور سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آج ہم اپنا کوئی بھی نام رکھنے کے بعد، چاہے کوئی اپنا نام القاعدہ رکھ لے، چاہے کوئی اپنا نام لشکر طیبہ رکھ لے، چاہے کوئی اپنا نام الدعویٰ رکھ لے، کوئی بھی ایسا نام رکھنے کے بعد ہم اسلام کی شبیہ کو تو داغدار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق ہرگز ہرگز، ہمارے نام تو مسلمانوں جیسے ہو سکتے ہیں، صورتیں تو مسلمانوں جیسی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے کہ مومن ایک پیس میکر ہوتا ہے، امن پسند ہوتا ہے، اور وہ امن کا قائم کرنے والا ہوتا ہے۔
بالکل، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، خدا وند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، واقعی بہت اچھے مطالب تھے۔ یہیں پر ہم آپ سے خداحافظی کریں گے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ قبلہ ہمارے پاس مزید گنجائش نہیں ہے وقت میں، اس لیے ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ۔ ناظرین، بہت ہی اہم مسئلہ ہے صلح کا۔ اگر اسلام کی تعلیمات سے انسان آشنائی رکھتا ہو تو وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اسلام نے سب سے بڑا جرم جس چیز کو قرار دیا ہے وہ فساد ہے۔ یعنی اسلام جہاں پر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ پوری بنی نوع انسان کا قتل کر دیتا ہے، وہیں پر یہ بھی کہتا ہے کہ او فساد فی الارض، اگر کوئی زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اس کی مثال بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے وہ پوری بنی نوع انسان کا قتل کر دیتا ہے، اس کا خون بہا دیتا ہے۔ اسلام نے کہیں گنجائش نہیں ہے اسلام میں کہ ہم کسی بھی طرح سے صلح کو، امن کو پامال کریں، اور اہل بیت اطہار کی اور معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی یہی رہی ہے کہ آپ نے ہر طرح کے ظلم کو برداشت کیا لیکن کبھی بھی صلح کا اور امن کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بس آپ کو یہاں پر ہم خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، اس بارگاہ معبود میں یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔